الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التي یاد کرو میری نعمت کو وہ جو انعمت علیکم انعام کی میں نے تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تم کو علی العالمین دنیا والوں پر. پہلے بھی یہ دو دفعہ یہ عبارت آ چکی ہے, اب تیسری دفعہ پھر آ رہی ہے اور ماضی کا ریکارڈ بھی کھول کے ان کو سنا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں عیسائیوں ان کو بڑا مان تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پرپوتے ہیں یعقوب ہم ان کی اولاد ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں, بڑے فالوور ہیں, سب کچھ ہیں, ہم ہی کامیاب لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہمیں مذہب کی ریلیجن کی جو قیادت ہے وہ ہمیں حاصل ہے, کسی اور کو نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا پچھلا ریکارڈ سنانے کے بعد اب آخر میں ان کو سمجھا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی یاد کرو میری نعمت کو اللتی انعمت علیکم جو انعام کی تھی میں نے تم پر. وہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری یہ نعمتیں پڑھ چکے ہیں. اور پھر وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے فضیلت دی تھی تم کو دنیا والوں پر. اب فضلت کا جو لفظ ہے یہ ماضی بن گیا, جب ماضی میں میں نے تمہیں فضیلت دی تھی کس بنیاد پہ کہ تمہیں چنا تھا کہ تم دین کے رکھوالے بن جاؤ, دین پر عمل کرو, دین پر پریکٹس کر کے دوسروں کو بتاؤ, تم سے دین کا کام لینا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ دین کا کام جب تک تم کرتے رہے تمہارا مقصد پورا ہوتا گیا, لیکن جب تم نے دین کو چھوڑا اس کو تبدیل کر دیا, انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بھی بالکل ریلیجس دینی اعتبار سے کرپٹ کر دیا, تو اب یہ جو سیادت ہے یا فضیلت ہے اب وہ تمہاری میراث نہیں ہے. وہ مقصد ہی جب تم فوت کر چکے تو اب یہ فضیلت کا جو تاج ہے یہ اب تمہارے سر پہ اب نہیں رکھا جا رہا, اب اس کو لیا جا رہا ہے. پھر بھی سمجھایا وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو تم اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے, یعنی وہ خیالات جو ان کے بن چکے تھے ہم فلاں کی اولاد ہیں, اللہ نے فرمایا نہیں بزرگ تمہارے کام نہیں آئیں گے, تم خود ڈرو, خود اچھے انسان بنو, اپنے آپ کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ تبدیلی لائے. اور دوسرا یہ کہ ولا یقبل منہا عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ. وہاں پر یہاں دنیا میں تو بدلے وہاں نہیں, کوئی جرمانے وہاں نہیں. ولا تنفعها شفاعه اور نہ نفع دے گی اس کو کوئی سفارش. بندہ اگر خود کچھ کر کے نہ آئے تو کسی نے بھی اگر سفارش کی تو وہ سفارش نہیں سنی جائے گی, بندے کے پاس عمل ہی نہ ہو تو کوئی سفارش کرنے والا پہلے تو سفارش نہیں کرے گا, اور اگر کرے بھی صحیح بالفرض تو اس کی اللہ تعالی سفارش بیکار کر دے گا, کوئی اس کے کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے, اکیلے رہیں گے وہاں پر, خود ان کے اپنے عمل ان کے لیے مددگار ہوں گے, باقی کوئی بندہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اس لیے بنو اسرائیلیوں یہ خیالات اپنے صاف کرو کہ جنت میں ہم نے جانا ہے, ہم ہی صحیح لوگ ہیں, باقی غلط ہیں, دوزخ میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے, ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, یہ سب ختم کرو ان خیالات کو, اپنے آپ کو درست کرو. آپ میں سے ایک ایک بندہ اپنا ذمہ دار ہوگا کل کو, اس سے پوچھا جائے گا, کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا اور نہ وہ کوئی سفارش کرے گا, کیونکہ ان کی ساری خوش فہمی کی بنیاد جو وہ یہی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں تم خود میں خود تیار ہو. اب سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تم اپنا تعلق ظاہر کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. سنو ابراہیم کو بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ سَاتھ چند باتوں کے یا چند کلمات کے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا ان کو. آزمائش تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی, کیا تم ایسی آزمائشوں سے گزرے ہو؟ یا اللہ اگر تمہیں گزارتا ہے تو کیا تم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہو؟ تمہارا ماضی کا ریکارڈ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم اس آزمائش سے گزرنا بھی نہیں چاہتے تھے، تم نے ہمیشہ اس آزمائش سے گزرتے وقت اپنے وقت کے رسول کی توہین کی، اس کی نافرمانی کی، اللہ نے تمہیں جو کہا اس کی بھی تم نے نافرمانی کی، اس کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ آگے بڑھتے بڑھتے انبیاء کرام کو تم نے قتل کیا۔ تم تو اس آزمائش پہ پورے نہیں اترے، تمہارے جد امجد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو باوجود رسول بنانے کے پھر بھی ان کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، اور امتحان بھی چند باتوں میں۔ کلمات کا مطلب ہے کہ ایک کلمہ، ایک جملہ بول کے اللہ نے فرمایا یہ کرو، اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کو کرنے کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے وہ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر خواب میں کہا کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو، اب وہ یہ جملہ بس، وہ اس پہ لگ گئے، اب بچے کو ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ باپ کو دیکھا کہ وہ باپ جو ہے وہ بت بناتا ہے، گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور باپ بتوں کی عبادت کی تعلیم بھی دے رہا ہے، لوگوں کو ترغیب بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کر رہا ہے، تو گھر میں کہہ دیا، والد کو کہہ دیا، آپ غلط ہیں، آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ باپ کو بڑی امید تھی کہ ابراہیم میرے اسی مشن میں بڑا ہو کے میرا ساتھ دے گا، مگر بیٹے نے کھل کے یہ بات کہی تو باپ نے کہا نکل جا ورنہ میں تمہیں مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اس نے کہا سلام، جا رہا ہوں، وہ چلے گئے۔ یہ بھی قربانی تھی، یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ تو اس طرح ان کی زندگی ساری آزمائشوں سے عبارت ہے۔ آگ میں ان کو پھینکا گیا، جبریل امین بھی آئے، انہوں نے کہا نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو اللہ نے اسی آزمائش سے گزار کے دیکھا تو وہ کامیاب گزرے۔ ان کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں آئی، بڑا اعتماد تھا اللہ کی ذات پہ کہ جو آزما رہا ہے وہ صرف یہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میرا دل کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہوتا، میں کہیں گھبرا کے اللہ کو چھوڑ کے جو ظاہری جو اسباب ہیں ان کی تلاش میں تو نہیں نکل کھڑا ہوتا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ان کا بھرپور اعتماد تھا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے اور ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں، میرا اللہ پر ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پاس ہو گئے ان میں، انہوں نے پورا کر دکھایا ان آزمائشوں کو۔ دوسرا مطلب ہے کہ اللہ نے واقعی دیکھا کہ وہ بالکل پاس ہو گئے ہیں۔ اب یہ کامیابی جب ان کو حاصل ہوئی، آزمائشوں سے نکل گئے کامیابی کے ساتھ، کہیں بھی جھول نہیں آیا، کہیں بھی ڈر محسوس نہیں کیا، کہیں بھی ان کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوا، بڑے بڑے خطرات تھے، بڑے بڑے مراحل آئے، تو اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا عظیم بندہ ہے، اتنی آزمائشوں سے گزر کے یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ یہ انعام دیا اللہ نے۔ کامیاب جب ہوتا ہے نبی تو اللہ اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں آپ کو انعام یہ دیتا ہوں کہ للناس، آئندہ جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان سب کا میں آپ کو امام، قائد، رہنما بنا رہا ہوں، آپ ان سب کے رہنما ہوں گے، قائد ہوں گے، قیادت آپ کو حاصل ہوگی، امامت آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ خوشی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ اگر اس کو مزید مفہوم سمجھنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق، تو جتنے بھی بعد میں نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہی عطا کی ہیں، کسی اور کو نہیں دی۔ یہ ہے وہ امامت کہ انہیں کے اولاد میں ہی اب سلسلہ چلے گا، دین کی دعوت انہیں کی اولاد ہی دے گی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹائٹل جب سنا کہ اللہ اتنا بڑا مجھے ٹائٹل دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں، تو عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی کیا یہ امامت ہوگی، یعنی یہ امامت میری اولاد کو بھی نصیب ہوتی جائے گی، کہ ابھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک سیادت اور قیادت کریں گے، امامت سنبھالیں گے. تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو. آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا، آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ کہ آپ کی اولاد میں جو نیک ہوں گے، میرا وعدہ امامت کا ان کے لیے کہ یہ قیادت سیادت میں ان کو دوں گا، کسی اور کو نہ دوں گا. اب دیکھا جائے تو یہودی بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کہتے ہوں کہ ہم بھی سید ہیں، ہم بھی شاہ ہیں، نبی کی اولاد سے ہمارا تعلق ہے. لیکن یہ سیادت برائے نام تو ہو سکتی ہے، مگر واقعی اصلاً اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اصول بنا دیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوگا، ظالم سے مراد جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، جو کھلا نافرمان ہوگا، میرا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کو دین کی میں قیادت عطا کروں، یہ نہیں ہو سکتا. تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مومن کی آزمائش کے کامیابی پر، اور اس کو پھر کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں. اور اب یہ انعام جو ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں چل نکلتا ہے، اسحاق کے جتنے بیٹے ہیں آگے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کی پھر آگے جتنی اولاد ہے وہ سب بنو اسرائیل کہلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے نبوت، کتابیں، رسول، سب کچھ ان کو ہی دیا. یہ بڑی فضیلت تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی، دنیا میں کسی اور قوم کو یہ فضیلت اللہ نے عطا نہیں کی تھی. پھر اس کے بعد اب جو نافرمان ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیادت دی ہے؟ تو وہ قیادت اب ان سے چھین گئی، کیونکہ اب وہ بیکار ہو گئے ہیں، نافرمان ہیں، بدعمل ہیں، اپنے دین کو بدل دیا انہوں نے، نئے مذہب بنا دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی بدل دیا. اس لیے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ اب ہم بھی دین کے قائدین ہیں. نہیں، اب ان کے پاس یہ قیادت نہیں ہے، ہم ان سے چھین کے کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. تو آگے پڑھیں گے ہم. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کیجئے جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً، مرکز. مثابہ سا واو با، اس کا روٹ ہے سا واو با، جس کا مطلب ہے لوٹنا، اور مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ. بار بار لوٹے انسان وہاں، ایک عمرہ کرتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے دوسرا کروں، حج کرتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے میں حج کروں. تو اس وجہ سے اس کو مثابتاً اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور مرکز بنا دیا ہے، بیت اللہ کو، اور وہ امنا، اور امن کی جگہ بھی بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو وہاں کیا ہے؟ نہ ساحل ہے، نہ کوئی وہاں پارکس ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے انسان چاہے کہ وہاں فلاں فلاں چشمے ہیں، پہاڑ ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو، انسانوں کا مرکز بنا دیا کہ انسان ایک دفعہ آتا ہے اس کا بار بار دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ جاؤں، دوبارہ جاؤں، ایک عمرہ، دوسرا، تیسرا، حج، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کا شوق بڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے کیا، ورنہ دنیا کی کوئی بھی مرکز بنا لیں، کتنی خوبصورت جگہ بنا لیں، بندے ایک دفعہ جائیں گے ہو کے واپس آ جائیں گے، جی دیکھا ہے. لیکن خانہ کعبہ کو ایک دفعہ بندہ چلا جائے اس کا دل بار بار کرتا ہے کہ میں پھر جاؤں، پھر جاؤں، پھر جاؤں. یہ ہے وہ اس جائل نہ، ہم ہی ہیں بنانے والے، ہم نے بنایا. اور پھر امن کی جگہ بھی بنایا، بندہ جاتے وہاں امن سے رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، باجماعت اس کو نماز ملتی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہر کوئی اپنے کام سے کام، بس خدا کا خوف دل میں لیے بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، وہاں اعتکاف بیٹھتا ہے، یہ اس کا کام ہے، سکون ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ کب سے بنا ہوا ہے؟ دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھیں، کتنی سیکورٹی وہاں ہو لیکن ضرور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، قتل وہاں ہوتے ہیں، لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں نہیں ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ یہ مقام ابراہیم یہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور دیواروں کو اٹھایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پہ پانی کے گرنے سے اس پتھر میں کچھ تھوڑی سی ایسی لچک پیدا ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس پہ پڑ گئے۔ تو وہ نشانات جو ہیں وہ بطور ایک یادگار کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یعنی بیت اللہ میں یہ چیز موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو لہذا تم مسلمانوں جب کبھی وہاں جاؤ تو مقام ابراہیم کو بھی نماز کی جگہ بنا لیا کرو۔ کیا مطلب؟ مراد یہ کہ تم جاؤ گے وہاں نماز پڑھو گے تو تمہیں صرف ایک ریمائنڈر دیا جائے گا، یا کم از کم یہ ضرور سوچ لینا کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اس میں خلوص کس چیز کا نام ہے۔ خلوص، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور خانہ کعبہ ان حالات میں بن رہا ہے کہ ارد گرد کوئی انسان آباد نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بتایا یہ میرا گھر ہے۔ وہ اس گھر کو بناتے ہیں اور بڑے خلوص سے بناتے ہیں۔ وہ جو خلوص انہوں نے اس وقت پیش کیا، اللہ نے اس خلوص کی وجہ سے اس گھر کو کتنا آباد کر دیا ہے۔ تو اس لیے جا کے وہاں دو رکعتیں نماز پڑھ لیا کرو مسلمانوں مقام ابراہیم پر، تاکہ تمہیں اتنا پتہ چل جائے کہ ایک مخلص کام کیا ہوتا ہے اور اس مخلص کام کو اللہ کتنا بڑا دوام بخش دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اس کو بڑی ویلیو ہوتی ہے اس کی۔ اخلاص کے بغیر، محبت کے بغیر کسی کام میں کوئی برکت نہیں ہوتی، ورنہ وہ کیا ہے؟ پاؤں کے نشانات ہیں، صرف یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے ایک یادگار چیز بن جائے اور بندے یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر اتنا آباد کیوں کر دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کو کیوں باقی رکھا ہے، تاکہ آنے والے یہ سوچیں کہ بھئی یہ خلوص تھا، ان کی نیک نیت ہی تھی، رب کی محبت میں ڈوبا ہوا عمل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی اور اتنا اس کو اٹھایا ہے کہ آج تک وہ عمل کروڑوں اربوں انسانوں تک پہنچ کے پھر بھی محبت کے جذبات لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو، چاہے دو رکعتیں بھی پڑھنی ہوں، ان دو رکعتوں کو بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے پڑھیے۔ اس لیے انسان یہ تو سوچتا ہے میں بڑے سے بڑا کام کروں، کوئی ایسے زندگی میں کوئی بڑا کام کر جاؤں جس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو۔ یہ مقام ابراہیم ہمیں سبق دیتا ہے کہ چھوٹا بھی کام کر لو لیکن ہو خالص اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو قبول کر کے اتنا مشہور کر دیتا ہے کہ اس بندے کی نیک نامی بات کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ وعہدنا، اور عہد لیا ہم نے، الہ ابراہیم، ابراہیم سے، و اسماعیل، اور اسماعیل سے، ان طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عہدنا کا مطلب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ہم نے یہ تاکید کر دی تھی۔ یہاں عہدنا الہ کا مطلب یہ کہ ان کو سختی سے کہا تھا، تاکید کر دی تھی۔ وہ کیا کہی تھی؟ کہ دیکھو تم اس گھر کو بناؤ، اور بنانے کے بعد اس گھر کو طہرا بیتیا، اس میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور یہ صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اندر سے اور ایک باہر سے۔ اندر سے یہ کہ اس کے اندر پورے انتظامات کر دو جو آنے والا ہے اس کو کم از کم تکلیف نہ ہو کہ وہ آ کے عبادت اچھی طرح کر سکے، طواف کر سکے، اعتکاف کر سکے، اس میں دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، جو بھی سہولت دے سکتے ہو وہ دینا ہے تم نے. اس لیے رات کی روشنی اور دن کی قدرتی روشنی ہے، اس کے ساتھ مزید جو سہولتیں جو بھی دے سکتے ہو وہ دو. اور اس کی ظاہری صفائی بھی کرو. ظاہری صفائی سے مراد یہ کہ وہاں کوئی گندگی نظر نہ آئے، اس کو پاک رکھنا ہے تھوک سے، ناک سے، اور اسی طرح اور گندگی سے جو انسان باہر سے اٹھا آتا ہے یہیں پھینک دے، یا پیشاب پخانے سے. یہ جگہ ایسی نہیں ہے، اس کو پاک صاف رکھنا ہے. اور دوسرا پاک صاف رکھنا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہو، یہاں کسی اور کی نہ ہو، کوئی بت نہ اس کو نصب کیا جائے، یہاں صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت ہو بس. تو یہ دو طریقے اپنائیے، میرے گھر کو پاک کر لیجئے. اور کن کے لیے کیجئے؟ وہاں بندے جب جاتے ہیں تو تین قسم کی عبادتیں کرنے جاتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے. یا تو جا کے طواف کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد بیت اللہ میں سب سے بڑی اور اہم عبادت کیا ہے؟ طواف. طواف کرتے ہیں، یا پھر والعاکفین، طواف کے بعد وہیں بیٹھتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں. اور اعتکاف کا یہ جو طریقہ ہم نے بنا لیا نا رمضان میں کہ جہاں بیٹھا ادھر ادھر چادریں لگا لیں اور اندر بیٹھ گیا، یہ تو ہم نے ذرا اپنی عبادت کی سہولت کے لیے بنا رکھے، لیکن حرم پاک میں ایسی نہیں ہے. وہاں یہ کہ آپ جہاں کہیں بیٹھیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور یہی نیت کر لیں کہ میں نے 10 دن 20 دن یہاں اعتکاف بیٹھنا ہے یا 1 دن بیٹھنا ہے، میں چند دن کے لیے آیا ہوں، عبادت بھی کروں گا، طواف بھی کروں گا، فرض نمازیں بھی پڑھوں گا، اور صاحب میں اعتکاف بھی کر لیتا ہوں. تو یہ اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب ہے عبادت کے لیے لگ جانا، دنیاوی خیالات سے، آلائشوں سے، مصروفیات سے انسان اپنے آپ کو ہٹا کے یکسو کر لے عبادت کے لیے، کہ میں بس میں لگ گیا ہوں، جھک گیا ہوں اس پہ، اس کا نام ہے اعتکاف. تو والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اسی سے جو لفظ ہے مجاور وہ ہم نے بنا لیا ہے، اسی سے لفظ سجادہ نشین وہ ہم نے بنا لیا ہے، کیونکہ مجاور بیت اللہ کا ہوتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہیں وہ کیا کہتا ہے، سجادہ. سجادہ کہتے ہیں اس کو، یہ جو جائے نماز ہوتی ہے، سجادہ اس کو کہتے ہیں. تو جائے نماز پر بیٹھ جانا اس کو کہتے ہیں سجادہ نشینی. نشین کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، فارسی کا لفظ ہے. تو سجادہ نشینی کا مطلب جا نماز پہ بیٹھ جانا، دوسرا مطلب ہے اعتکاف کرنا. کتنا اچھا لفظ تھا اور ہم نے اس کو کیا مفہوم دے دیا. اب ہم بیٹھتے تو نہیں ہیں، بس وہ ایک نام ٹائٹل لے لیا، اور جہاں کہیں ہم دنیا میں گھومیں ہیں ہم سجادہ نشین. تو عاکفین کا مطلب ہے یہ بھائی، عاکفین کا کہ اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، آپ بیٹھیے، اور وہ بھی کہاں؟ بیت اللہ میں، کسی مزار پہ نہیں. مزار پہ سجادہ نشین تو ویسے ہی منع ہے، کہ انسان وہاں جائے نماز بچھائے اور قبر کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور کہے میں اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں یا اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. تو العاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی باجماعت جو نماز پڑھتے ہیں یا وہاں نوافل پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم دونوں باپ بیٹا نے اس گھر کو بنانا ہے اور ہر اعتبار سے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، تاکہ یہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، اور عبادت کی صورت یہ باجماعت نماز ہو، طواف ہو، اعتکاف ہو، یا نوافل پڑھے جائیں جیسے تراویح پڑھی جاتی ہے، رات کا قیام ہوتا ہے. یہ تاکید کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہی تاکید خانہ کعبہ کے رکھوالوں کے لیے ہے. کہ وہاں کوئی شرکیہ کام نہ ہو، بت پرستی نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے وہاں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی تھی، جو بھی وہاں حکومت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس گھر کو پاک صاف رکھے۔ وہاں جھنڈیاں لٹکی ہوئی نظر نہ آئے ہمیں رنگ برنگی، وہاں دیواروں کو چمٹتے چومتے لوگ نظر نہ آئے۔ حجر اسود جو ہے وہ اجازت ہے، آپ چاہیں تو چوم لیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا پتھر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہی نصب کیا تھا، یہ جب اترا تھا تو سفید تھا، اور بندوں نے اس کو چوم چوم کے ہاتھ لگا لگا کے اپنی عبادت تو کی ہے، مگر اس پتھر نے ایک کام یہ کیا کہ جس نے اس کو چھوا ہے چوما ہے اس کے گناہوں کو اس نے سک کر لیا، اور اسے سک کرنے کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اسود کا مطلب کالا پتھر۔ تو یہ جنت کا ہے، یہ کل کو گواہی دے گا کہ اللہ فلاں نے مجھے چوما تھا، فلاں نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اور چوما اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، چوما اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ یہ اس کے اندر کیا ہے، پتھر کے اندر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا حجر انکا حجر، او پتھر تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہ ہوتا کہ انہوں نے تجھے چوما ہے تو میں بھی کبھی تمہیں نہ چومتا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کو فرما رہے ہیں، میں تو اس لیے چومتا ہوں اللہ کے رسول نے تمہیں چوما، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، ورنہ تم نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، یہ میرا ایمان ہے۔ تو یہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، مگر دوسرے جو خداؤں کی جو بتوں کے بنے ہوئے ہیں وہ اس لیے پوجا کرتے ہیں، ان کی نیت یہ تھی یہ فائدہ بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا، مگر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھیے گا، اس لیے خانہ کعبہ کی دیواریں ہوں، ان کے پتھر ہوں، یہ کچھ بھی ہمیں فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ کیا ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، بس یہ کرو اس کا یہ ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا، دنیا میں یہ کہتی ہے جی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ بھی تو خانہ کعبہ کی جو پتھر کا بنا ہے اس کی پوجا کرو، بھائی ہم پوجا نہیں کر رہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، ہمیں کہا گیا دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کر لو، تو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، ہذا اسے، بلدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمن منہم جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا، ہاتھ اٹھائے ایک دعا کی، اور پہلے جو بتا چکا اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کو امام بنا دیا، اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اب دعا کرتے ہیں مولا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو، جنگیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، یہاں لوگ آئیں امن سے رہیں، امن سے عبادت کریں، کیونکہ امن ہوگا تو صحیح عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر ایک تو یہ ہے دعا کی انہوں نے، دوسری ہے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما، اس کے رہنے والوں کو، یعنی مکی جو لوگ ہیں یا مکہ کے ارد گرد جو عرب ہیں، بدو ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ان کو کیا کر، مختلف پھلوں میں سے رزق عطا فرما، لیکن دے ان کو جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، بس ان کو یہ پھلوں کا رزق عطا کرنا ہے جو مومن ہوں گے، جو کافر ہوں گے ان کو نہ دینا۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ دینی سیادت، اس کے لیے جب سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوگا اس کو میں دین کی قیادت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، جہاں تک دین کا معاملہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا۔ اب رزق کا جب معاملہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر دی، اللہ جو ایمان لائے تجھ پر اور آخری دن پر، اس کو تو کیا کر، مختلف پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو رزق کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سنی. قالا اللہ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعه تو میں فائدہ دوں گا اسے قلیلا تھوڑا سا, میں اسے محروم نہیں کروں گا کہ وہ یہاں رہ کے پھلوں سے جو مختلف پھل ہیں دوسرے تو کھائیں وہ نہ کھائیں, وہ کھائے گا اس کو میں فائدہ دوں گا لیکن فائدہ کتنا ہوگا قلیلا تھوڑا سا, کیونکہ یہ 50-60 سال کی زندگی ہوگی نا اس کی. اگر کوئی مشرک کافر وہاں رہتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ادھر نافرمانی کر کے اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, تو جو بندہ یہ بھی حرکت کرتا ہے نا میں اس کا رزق تنگ نہیں کروں گا, اس کو رزق ضرور دوں گا, جس طرح دوسرے فائدہ اٹھائیں گے کھائیں گے اس طرح اس کو بھی دوں گا. لیکن پھر کیا ہوگا ثم ازدره الى عذاب النار, پھر میں ایسے پکے کافر کو مجبور کر دوں گا اسے طرف عذاب آگ کے, پھر میں اس کو گھسیٹ لے جاؤں گا کہ چلو تم نے دنیا میں عیش کیے کفر کیا شرک کیا اب مرو اور سیدھے دوزخ کی آگ کی طرف چلو, تمہاری عیاشی تھی تو بس اتنی تھی جو تم نے دنیا میں کر لی, اب آگے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آگے عذاب ہے. وبئس المصیر اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. وہ یہاں بتا دیا کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں جو کافر ہوا میں رزق دوں گا اس کو, دنیا میں مزے اڑا لے گا لیکن اینڈ اس کا کیا ہوگا دوزخ اس کا عذاب. اب دیکھیں نا یہ اللہ چھانٹتا جا رہا ہے نا, ادھر دینی سیادت کے لیے بھی چھانٹ دیا اور ادھر رزق کے معاملے میں کہا اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا میں سب کو دوں گا. تو اس لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسماعیل سے, وہ یہاں مکہ میں آباد ہوئی پھیلی, قریشی ہاشمی یہ سارے جو تھے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ سب کون تھے, بتوں کے پجاری تھے, مگر ان کو اللہ نے عزت دی اور دنیا کے سارے پھل وہاں جمع ہوتے تھے وہ کھاتے تھے انجوائے کرتے تھے, بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی صحرائی لوگ تھے بدو تھے وہ بھی مکہ میں آ جاتے, وہ بھی نئی نئی چیزیں دیکھتے تھے خریدتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے لے جاتے تھے. تو اللہ نے روکا نہیں ہے رزق, لیکن دنیا کا ہے نا چند روزہ فائدہ, تو وہ اللہ فرماتے ہیں امتعه قلیلاً